الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسي قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا رشدنا وعيذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. سنے موتا الحمدللہ دولت میں قرآن کی نشست میں سورۃ البقرہ ہمارے زیر مطالعہ ہے. اس کا دوسرا حصہ ہم نے آغاز کیا تھا رکوع نمبر 19 سے، جو 22 رکوعوں پر مشتمل ہے، اور تقریباً یہ بات عرض کی تھی کہ اس حصے میں احکام شریعت اور نفاذ شریعت، ان دو بڑے موضوعات کے تحت چار سب ٹاپکس ہیں کہ جو کہ ہمارے سامنے چار مختلف رنگوں کی کڑیوں کی مانند بٹے ہوئے وہ موضوعات سمجھ میں ہمارے سامنے آ جائے، ہم اس کو سمجھ رہے ہیں. اور احکام شریعت کے ذیل میں عبادات اور معاملات، یہ موضوعات ہیں. اسی طرح نفاذ شریعت کے ذیل میں جہاد بالمال اور جہاد بالنفس کے مضامین ہیں کہ جو کہ آ رہے ہیں. رکوع نمبر 28 پہ ہم نے یہ بات سمجھی کہ آئینی زندگی پر یہ چار رکوع ہیں، رکوع نمبر 28 سے رکوع نمبر 31 تک، کہ جس میں فیملی سسٹم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ بڑی قیمتی اور اہم احکامات ہیں کہ جو کہ ہمیں دے رہے ہیں. اور خاص طور پر ایک خاندان، اس میں کس طرح سے شوہر اور بیوی کا تعلق ہونا چاہیے، اور طلاق، عدت، قیلہ، یہ اصطلاحات ہیں کہ جو کہ الحمدللہ ان کے احکامات ہم سمجھ رہے ہیں. ایک رکوع اس کا رہ گیا ہے، رکوع نمبر 31، ان چار رکوع میں سے انشاءاللہ اس کو اس سے ہم آغاز کر رہے ہیں. آیت نمبر 236 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ طلاق کی ذیل میں دو سچویشنز ہیں کہ جو کے سامنے رکھ رہے ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ کسی عورت کو طلاق ہو گئی اور ابھی نہ خلوت صحیحہ ہوئی تھی اور نہ مہر مقرر ہوا تھا، طلاق ہو گئی، لہذا اس صورت میں کیا احکامات ہیں. اسی طرح سے دوسری صورت یہ ہے کہ خلوت صحیحہ تو نہیں ہوئی لیکن مہر جو ہے وہ مقرر ہو چکا تھا اور اس کے بعد پھر طلاق کا معاملہ ہوا، تو اس میں کیا احکامات ہیں. تو یہ دو صورتیں ہیں کہ جو سامنے رکھی جا رہی. فرمایا کہ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضۃ. تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تم عورتوں کو طلاق دو کہ جبکہ تم نے انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو، یعنی ابھی خلوت صحیح نہیں ہوئی، او تفرضوا لهن فریضۃ، یا ان کے لیے ابھی مہر بھی مقرر نہیں کیا. تو یہ پہلی سچویشن ہے، نہ مقابلت ہوئی، نہ خلوت صحیح ہوئی، نہ مہر مقرر ہوا. لہٰذا اس میں حکم یہ ہے شوہر کو کہ بمن انہیں کچھ خرچ دے دیا کرو، کچھ متا دے دیا کرو، یعنی کچھ نہ کچھ دے کر ان کو روشن کرو بھلے طریقے پر. عالموں سے یہ قدر ہو وہ عالموں کو یہ قدر ہو، خوشحال پر اس کی حیثیت کے مطابق ہے اور تندرست پر اس کی حیثیت کے مطابق ہے. نتا دل معروف، اور یہ خرچ ہے معروف طریقے پر، دستور کے مطابق، حق قدر موسمین، اور یہ دینا لازم ہے نیکوکاروں پر، یعنی یہ اخلاقی تعلیم ہے کہ جو شوہر کو خاص طور پر دے دیں. اب دوسری صورت یہ ہے کہ طلاق ہوئی ہے اور خلوت صحیح نہیں ہوئی لیکن مہر وہ مقرر ہو چکا تھا. فرمایا وہی طلب وہ ہونا من قبل ان تمسوهن، اور دیکھو اگر تم انہیں طلاق دے دو اپنی عورتوں کو اس سے پہلے کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو، وقت برس تم لمحوں نہ پڑے گا، اور ان کے لیے تم مہر جو ہے وہ مقرر کر چکے تھے، یعنی خلوت صحیح تو نہیں ہوئی لیکن مہر مقرر کر چکے تھے. تو اب ہوگا کیا کہ تنس کو ماں پرستم، تو اب اس مہر کا نصف ہے، یعنی آدھا جو تم نے مقرر کیا وہ تمہیں دینا ہے. اتنا ہی آپ ہو سوائے اس کے کہ وہ عورتیں معاف کر دیں، یعنی عورتیں کہیں کہ نہیں ہم آدھا بھی نہیں دیتے. اور یا کو لذیذ یہ نہیں ہو رسونے کا، یا وہ معاف کر دے کہ جس کے ہاتھ میں نب دینے کا ہے, یعنی شوہر کہے کہ میں حاضر یا پورا دیتا ہوں. میں لگا یہ ہے کہ یہ بھی صورت ہے بالکل صحیح. ورنہ اقرب للتقوى, اور اگر تم ٹھیل کو یعنی پورا مہر ان کو دے دیا کرو اس صورت میں بھی, تو اللہ فرمائے کہ یہ تقوی کے زیادہ اقرب ہے, قریب ہے. ولا تنسوا الفضل بینکم, اور وہاں احسان کرنا نہ بھولے. ان اللہ بما تعملون بصیر, بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھنے والا ہے. اب یہاں ذرا رک کر سمجھنے والی بات ہے, سوچنا چاہیے کہ نکاح تو شوہر اور بیوی کے درمیان ایک ایسا فیکٹ ہے کہ جس میں پوری زندگی ان کو ساتھ نبھانا تھا, لیکن کیا ایسے اسباب ہوتے ہیں کہ پہلے ہی دن جو وہ طلاق کا معاملہ ہو جائے. لہٰذا یہ اصل میں آپ غور کریں گے, انالیسس کریں گے, تو یہ دینی تعلیمات سے دوری کے نتائج ہیں. یعنی بچی کو نئے گھر میں کس طرح سے بسانا ہے اور اس کو کس طرح سے اس نئے گھر میں جا کے اس کو جنت نظیر بنانا ہے, یہ ٹریننگ کہاں دی جانی چاہیے؟ وہ گھر پہ ماں کو دینی چاہیے, والد کو دینی چاہیے. لیکن اس وقت اس معاشرے سے ہم گزر رہے ہیں, اس میں اس چیز کا فقدان ہے. ٹریننگ بجائے گھر کو جنت نظیر بنانے کے یہ بھی جاری ہوتی ہے کہ کس طرح سے ساس کو قابو کرنا ہے, کس طرح سے شوہر کو قابو میں لینا ہے. یہ وہ تربیت ہیں کہ جو کہ اللہ ماشاء اللہ عموم میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں, اس کے نتائج بھی بڑے بھیانک ہیں. اور قرآن مجید وہ احکامات بھی ہیں کہ جو کہ نقل کر رہا ہے کہ یہ معاملات اللہ کو پتہ ہے کہ اس طرح سے ہونا ہے. غرض یہ ہے کہ یہ سوچنے والی بات ہے کہ پہلے ہی دن طلاق کا معاملہ, حالانکہ یہ نکاح تو پوری زندگی ساتھ نبھانے کا یہ پیکٹ تھا کہ جو شوہر اور بیوی نے کیا. اب آگے بتایا جا رہا ہے خاص طور پر نماز کے حوالے سے ترغیب کی جا رہی ہے, کیونکہ یہ نماز ہی ہے کہ جو بندے کو سیدھا رکھتے ہیں, اور گھریلو معاملات میں بھی نماز کی اگر پابندی کروانے کر رہے ہوں تو انشاءاللہ یہ ہے کہ ان کا معاملہ بالکل سیدھا رہتا ہے. اور میں حافظ الصلوات, تم نمازوں کی حفاظت کرو, بس صلاۃ الوسطی, خاص طور پر جو درمیانی نماز ہے, یعنی مفسرین نے اس کو فرمایا کہ یہ عصر کی نماز ہے, کیونکہ یہ درمیانی نماز ہے, دو نمازیں سے پہلے کی ہیں ظہر اور فجر, اور دو نماز بعد کی ہیں یعنی مغرب اور عشاء. تو یہ درمیانی نماز, نماز عصر, یہ بڑا اہم وقت ہے کہ جو کہ نماز کے اعتبار سے, تو یہ خاص طور پر عصر کی جو نماز ہے درمیانی نماز, اس کا خیال رکھو, اس کی پابندی کرو. وہ قلوا للہ قانتین, اور اللہ کے لیے فرمانبردار بن کر کھڑے رہو. یہ قنوت اور یہ قیام جو ہے عاجزی کے ساتھ کو ہونا چاہیے. اب اس کے بعد صلاۃ الخوف کا خیال ہے, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشن کے تحت آگے بڑھ رہے تھے, دین کے لنگے کی جو تجربت اللہ کی زمین پر, لہٰذا یہ وہ مشن تھا کہ جو انقلابی مشن آپ کو سپرد کیا گیا تھا, ایک اجتماعیت اس کے لیے صحابہ کرام کی وجود میں آئی. لہٰذا اس سچویشن میں, اس مرحلے پر جب وہ جدال کے معاملات بھی تھے, رضوات کے معاملات بھی وہ آئے, دشمن کا بھی خوف ہوتا تھا, لہٰذا یہ ہے کہ صلاۃ الخوف کا بیان ہے کہ جو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ اگر تمہیں دشمن کا خوف ہے اور نماز کا وقت ہو گیا ہے تو اب کیا کرنا ہے؟ کرنا ہے کہیں سے تم پر اجالت اور رکوانا. دیکھو اگر تمہیں کوئی خوف ہے, دشمن پیچھے لگا ہے یا جان جانے کا اندیشہ ہے, لہٰذا یہ ہے کہ اب اس طرح سے پورے نظام اصطلاح کو تم قائم نہیں کر سکتے, مساجد میں جا کے اور باجماعت ادائیگی کا معاملہ, تو پھر تم پیادہ ہی نماز ادا کر لیا کرو, یعنی کہیں بھی کونے میں کھڑے ہو کے نماز ادا کر لو, یعنی پیادے بھی اور رکوانا, یا اگر تم سواری پر ہو تو سواری پر جو نماز ادا کرو. یعنی نماز کی اہمیت کی آپ اس سے اندازہ کیجیے, کتنی اہمیت کی حامل ہے یہ نماز, یہ امام الدین, الصلاۃ امام الدین, یہ دین کا بنیادی ستون ہے کہ کسی صورت یہ نماز نہیں چھوڑی جا سکتی. الا یہ ہے کہ اتنی نامسائل حالات ہو جائیں کہ دشمن بالکل یعنی سر پر چڑھا ہوا ہو, اور جب کی ایسی کیفیت ہو کہ بار یہ ہے کہ وقت پر نماز ادا نہیں کی جا سکتی, تو پھر نمازیں قضا ہے کہ جو کہ دیکھی جائے, جس طرح سے سورہ احزاب کی یعنی غزوہ احزاب کے موقع پر نماز اللہ کے رسول کی بھی قضا ہوئی, بعد میں اس کی ادائیگی ہوئی, اتنا وہ کڑا مرحلہ تھا کہ جس میں بزرگ ضرور زندان شہیدہ والا معاملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہلا مارے گئے, وہ اتنی سخت سچویشن تھی. تو فرمایا کہ تم یا تو پیادے کی یا پھر سواری پر نماز ادا کرو. فیضا عامر تم بس عمر کا معلّہ تب کو معلوم سکون و تعلق ہو, پھر جب تم امن میں آ جاؤ یعنی دشمن کا خطرہ جو ہے وہ نہ رہے, ختم ہو جائے, تو پھر اللہ کو ویسے ہی یاد کرو کہ جیسے کہ اس نے تمہیں سکھایا ہے, یعنی کہ پھر باقاعدہ نماز جس طرح سے پورا اس کا نظام ہے اس کے طور پر قائم کرو. مالا تکون تعلمون, اس نے کہ جس نے تمہیں سکھائے جو تم نہیں جانتے تھے پہلے, یعنی اللہ ہی نے یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو کہ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سکھائیں. والذین یتوفون منکم یذرون ازواجا, اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور چھوڑ مرے بیویاں, وصیت لازواجہم متاع الی الحول, تو اپنی بیویوں کے لیے وہ ایک سال تک کا نان نفقہ وہ اس کی وصیت کر کے جائے, پہلا اخراج ان کو نکالے بغیر. یعنی اب یہ وہ وصیت کا معاملہ تھا کہ جو پہلے احکامات تھے, لیکن جب وراثت کے احکامات آ گئے کہ کسی کے مرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا کہ کس طرح سے وراثت تقسیم ہوگی, تو پھر اس طرح کی جو بھی احکامات ہیں وہ منسوخ ہو گئے. آیت موجود ہے لیکن اس کا حکم منسوخ ہے وراثت کے احکامات کی وجہ سے. فرما کہ خرج نہ پلا گناہ علیکم, پھر اگر وہ بیویاں خود ہی نکل جائیں تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں. ماں پڑھنا بھی ہم کو ذہن میں معروف کہ جو اپنے طور پر دستور کے مطابق جو بھی وہ فیصلہ کرے, اللہ عزیز حکیم اور اللہ غالب ہے اور کمال حکمت والا. ولی متعلقات متاؤ بے معروف, اور جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں ان کے لیے دستور کے مطابق نان نفقہ وہ شوہر پر لازم ہے. اور یہ بات چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ دین اسلام میں جو بھی شوہر ہے اس نے اگر اپنی عورت کو طلاق دے دی ہے بیوی کو, فی الحال یہ نان نفقہ اس کے ذمے تب تک ہے جب تک کہ عدت ہے, یعنی عدت کے وقت تک یہ نان نفقے کی ذمہ داری جو ہے وہ شوہر کی, اس کے بعد پھر یہ کوئی ذمہ داری شوہر کی نہیں رہتی. یہ مسئلہ کھڑا ہوا تھا بھارت میں, اگر آپ کو یاد ہو 80s میں شاہ بانو کیس, یہ بڑا مشہور جو ہے یہ کیس ہے کہ جس میں ایک وہاں کی مسلمان ایک بوڑھی خاتون اس کو شوہر نے طلاق دے دی اور اس نے عدالت سے رجوع کیا کہ مجھے نان نفقہ چاہیے, اور بھارت کا اس وقت راجیو گاندھی کا دور تھا اور عدالت نے یہ اپنے جو ہندوستان کا ایکٹ ہے اس کے مطابق یہ فیصلہ کیا کہ بھائی اس کو تا حیات اب شوہر ہے کہ جو بھی وہ نان نفقہ دے, تو وہاں کے مسلمان جو ہے وہ کھڑے ہو گئے کہ یہ ہماری شریعت میں کوئی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے, یہ عدت تک جو ہے یہ شوہر نان نفقے کا وہ اس کا لازمہ ہوتا ہے, لازمہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو نان نفقہ دے, عدت کے بعد اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی. تو بات یہ ہے کہ وہ احتجاج بڑا زبردست ہوا اور اس وقت کی حکومت کو جو وہ گھٹنے ٹیکنے پڑے. تو بات یہ ہے کہ اتنے سیکولر ملک بھارت میں بھی انٹیکٹ وہ آئینی قوانین ہیں کہ جو اس وقت موجود ہیں. ہماری بدقسمتی کیا ہے, ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ وہ آئینی قوانین کہ جو سیکولر بھارت میں بھی آج تک اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا پا رہا. زیادہ یہ ہے کہ آپ یعنی 1962 میں ایوب خان کے دور میں اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں وہ آئینی قوانین بھی جو ہے وہ بالکل ختم کر دیے جو بھارت میں تک موجود ہیں. تو بات یہ ہماری بدقسمتی ہے, اسلام کے نام پر جو ملک حاصل کیا اس میں ہم نے اسلام کے حوالے سے ہمیشہ یوٹر ہے کہ جو کہ لیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام ہی کی طرف پلٹنے کی توفیق دے کہ جو کہ استحکام کی بنیاد ہے اس پاکستان کی. کرنا ہے حق حضرت متقین, اور یہ نان نفقہ لازم ہے متقین پر. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون, اور اسی طرح اللہ فرمائے کہ تمہارے لیے اللہ اپنے احکامات واضح کرتا ہے کہ تاکہ تم عقل سے کام لو, تاکہ ان احکامات کو جو ہے وہ تم سمجھو. اب اس بات کی جو رکو نمبر 32 اور 33 ہیں یہ جہاد کے موضوع پر بڑے اہم رکو ہیں, اور اس میں تاریخ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے کہ جو بیان کیا جا رہا ہے. بس منظر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر بنی اسرائیل کو جب فرعون کی جنگل سے لے کے نکلے ہیں, اور بارہ یہ ہے کہ سیرا سینا میں آئے, فرعون غرق کر دیا گیا سمندر میں, اور وہ پورے معجزات کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو پار کر کے سمندر سے خوش راستہ نکال کے اور سیرا سینا بھی یہ پہنچے, بادلوں کا سایہ ہوا, من و سلوا وغیرہ سب کچھ, یہ ساری چیزیں ہم پڑھ کر آئے. پھر آگے فلسطین تھی ان کی, یعنی بنی اسرائیل کے آبا و اجداد کی سرزمین تھی, اس میں مسلم قوم آباد تھی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین لکھ دی ہے, تمہیں اس پر جہاد کرنا, حملہ کرنا, اور گارنٹی ہے کہ تمہیں ہی پتا ہو. لیکن سورہ مائدہ میں ہم پڑھیں گے کہ وہ جواب دیا ٹکے گا کہ بس اب انتا بربو کا فقاتل انا ہاہونا قائدون, کہ موسیٰ آپ اور آپ جا کے رب کے رب جا کے جلتے رہے, ہم یہ بیٹھے گزری دکھائے بنی اسرائیل. تو بات یہ ہے کہ پھر یہ سینا کے وہ بھٹکتے رہے 40 برس تک, اور 40 برس کے بعد پھر صحرا میں نئی نسل ہے کہ جو کہ پروان چڑھی ہے, اور یوشع بن نون کی قیادت میں پھر حملہ فلسطین پہ کیا اور مشرک قوم سے جو ہے وہ فلسطین کو آزاد کرایا, اس پر قبضہ ہوا ان کا. لیکن قبضے کے بعد فلسطین پر بنی اسرائیل نے وہی کچھ کیا کہ جو کہ ہم نے ہندوستان پہ کیا, یعنی ہمارا بھی قبضہ 1000 سال کا ہندوستان پر ہندوؤں پر ہو رہا ہے. لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنی تعلیمات ہم ان کو دیتے, لیکن جب پارٹیشن کا معاملہ ہوا تو ہندو جو ہے وہ اکثریت میں تھے, مسلمان اکثریت میں نہیں. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے بھی بنی اسرائیل نے فلسطین پر وہی کچھ کیا. لہٰذا کچھ ہی عرصے کے بعد مشرکین دوبارہ ایک بار جو ہے مقابل ہو گئے, حاوی ہو گئے, اور بنی اسرائیل کو فلسطین سے جو ہے وہ نکال باہر کیا. اب اس کے بعد کے واقعات میں کہ جو اللہ تعالیٰ ان دو رکوع میں ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں, اور یہ عبرت کے طور پر رکھا جا رہا ہے اہل ایمان کی, کیونکہ سورہ بقرہ غزوہ بدر سے جسٹ پہلے نازل ہوئی ہے اس کا اصل حصہ, اور غزوہ بدر سے سن 2 ہجری کے غزوات کا سلسلہ حق و باطل کے درمیان مات کا وجود ہونا تھا. لہٰذا یہ عبرت کے طور پر بنی اسرائیل کے واقعات رکھے جا رہے ہیں کہ دیکھو جس طرح سے انہوں نے موت کے خوف سے بزدلی دکھائی کہ تم ایسا نہ کرنا, یہ ہے اصل میں پورا پس منظر. اب آئیے ترجمہ کرتے ہیں. فرمایا کہ الم طرح الذین خرجوا من دیارہم وهم علو, اور کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جو اپنے گھروں سے نکلے تھے اور وہ ہزاروں میں سے تھے, حضرت موت, اور وہ نکلے تھے موت کے ڈر سے, یعنی جہاد میں قتل کے ڈر سے کہ کہیں ہماری جانوں کا نقصان نہ ہو جائے. لہٰذا مشرکین کا وہ خوف تھا اور وہ وہاں سے نکلے. ایک رائے یہ ہے کہ تعاون کا مرض تھا کہ جو کہ بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ پر آیا تھا, اور اس کے قصے کی وجہ سے یہ موت سے ڈر کے اس بستی سے وہ نکل پائے. فقال لهم الموت, اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک تجربہ کرایا, اور یہ ایک ایسا فلسفہ ہے کہ جو بات کرتا ہے اگر انسان کے ذہن میں رہے تو وہ بڑے سے بڑے مشکلات سے ایمان کے ساتھ گزر جاتا, ثابت کر کے دکھاتا. لیکن اگر یہ فلسفہ نہ ہونا کہ بھائی اصل زندگی اور موت کا اختیار وہ کس کے ہاتھ میں ہے, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. لہٰذا وہ تو تمہیں گھر پہ بیٹھے بھی مار سکتا, اور اگر تم اللہ کے راہ میں شہید ہو جاؤ تو یہ تو بہت بڑی سعادت ہے, لیکن تم اس کا خوف نہ کرو. لہٰذا یہ وہ ایسا فلسفہ ہے کہ جو دشمن کے مقابلے میں اگر یہ فلسفہ ٹھیک نہ بیٹھے انسان کے دل میں, تو یا تو بالکل وہ ٹوس ہو جاتا ہے بندہ کو میں, اور یہ کہ اگر وہ واقعی فلسفہ حقیقت پر مبنی ہو کے اور ذہن میں وہ تازہ رہے تو پھر یہ دشمن کے مقابلے میں کھڑا کرتا. تو انہوں نے بھی گزرے دکھائی, تو اللہ نے پھر ایک مقام پر لے جا کر ان کو موت دے دی. فقال لهم الموت, تو اللہ نے فرمایا کہ تم سب مر جاؤ. لیکن پھر اس وقت کی جو نبی تھے روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے دعائیں کی اور پھر یہ سب کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا, موت ہوا تم احیا ہو, اور پھر انہیں زندہ کیا. ان اللہ لہو فضل علی الناس, اور بے شک اللہ تو لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون, لیکن اکثر لوگ ہی ہیں کہ جو کہ شکر گزاری کے رویے اختیار نہیں کرتے. اب اس کے بعد مسلمانوں سے خطاب ہے, امت مسلمہ سے, اور جنگ بدر کی تیاری ہے کہ جو کہ کرائی جا رہی ہے. فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ, قتل کرو, قتال کرو, جنگ کرو اللہ کے راستے میں. معلوم اور جان رکھو کہ ان اللہ سمیع علیم, کہ بے شک اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. جہاد اور قتال کے لیے لازم بات ہے کہ مال سے بھی جہاد ہوتا ہے اور جان سے بھی جہاد ہوتا ہے, تو جہاد بن نفس کے ساتھ ساتھ اب جہاد بن مال کی لڑی بھی ہے کہ جو ساتھ میں آ رہے. فرمایا کہ من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے کہ جو اللہ کو قرض دے بہترین قرض. یہ قرض حسنا کی جو بھی اصطلاح ہے, دیکھیں ایک انفاق کی ایک مد ہوتی ہے کہ جو سچا کہلاتی. سچا کیا ہے؟ کسی کی دنیاوی ضرورت کو پورا کر دینے کے لیے مال خرچ کرنا. کوئی بھوکا ہے اس کو آپ نے مال خرچ کر کے کھانا کھلا دیا, کوئی تن پہ کپڑے نہیں ہے مال خرچ کیا اس کو کپڑے پہنا دیے. اور یہ سچا ہے نا, اس کا ریزلٹ, اس کے جو نتائج ہیں عموماً انسان کی آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں. کوئی بھوکا تھا کھانا کھلایا, نتیجہ سامنے آ گیا, اس کی بھوک مٹ گئی, تن پہ کپڑے نہیں تھے کپڑے پہن لیے اس نے, نتیجہ سامنے آ گیا. لیکن ایک مال کو خرچ کرنا ہوتا ہے کہ جو دین کے سربلندے کے لیے بندہ منہ میں خرچ ہے, دین کی نشو و اشاعت کے. لہٰذا افسر و بیشتر یہ وہ مال ہے کہ جو کہ اس کے نتائج انسان کے سامنے ظاہر نہیں ہوتے. جس طرح سے بالکل ابتدا میں جان اور مال قربان کر کے چلے گئے حضرت یاسر, حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما, شوہر اور بیوی, پہلی شہید خاتون یعنی عرب کی زمین پر مکے میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ. فتح پکا ہوگا سن 8 ہجری میں. لہٰذا یہ ہے کہ بعض دفعہ یہ جو خرچ دین کے لیے کیا جاتا ہے جان اور مال سے اس کے نتائج سامنے نہیں آتے. تو اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارا جان اور مال جو لگا اللہ کے راستے میں یہ ضائع نہیں ہوگا, بلکہ یہ میرے ذمہ قرض ہے, یہ ہے قرض حسنہ, میں اسے بڑھا چڑھا کر لوٹاؤں. کرنا پہ اب آپ کبھی بس وہ اسے کئی گنا زیادہ بڑھا چڑھا کے لوٹائے گا, یعنی کئی گنا بڑھاتا چڑھاتا چلا جائے. وہاں وہ یب بھی وہ یب سکھ, اور اللہ تنگی بھی دیتا ہے اور تلاشی بھی دیتا ہے. یعنی کہ اللہ کی طرف سے دونوں امتحانات ہیں کہ جو بندے سے مجھ سے اور آپ سے اس دنیا میں لیے جا رہے ہیں, کسی کو دے کر آزماتا ہے کہ وہ شکر کرتا ہے کہ نہیں, کسی سے لے کر آزماتا ہے کہ وہ صبر کرتا ہے. یہ صبر اور شکر کا امتحان ہے کہ جو اللہ کی طرف سے فرمایا وہ یہی تو جاؤ. اصل حقیقت یہ ہے کہ تمہارا کلائمیکس اسی کی طرف, تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ. اب اسی بات جب یہ بنی اسرائیل شہر سینا میں آئے اور کفار نے مشرکین نے ان کو باہر نکالا سرزمین سے فلسطین سے, تو اب کئی عرصے کے بعد ان کو احساس یہ ہوا کہ بھئی ان کے اندر ایک جذبہ جہاد پیدا ہوا, اور انہوں نے یہ سوچا کہ ہمارے بچے ہماری عورتوں پر یہ قابض ہو گئے ہماری سرزمین پر, لہٰذا ہمیں اب اپنی سرزمین چھڑوانی چاہیے مشرکین سے. لہٰذا اب انہوں نے اس وقت کے جو نبی تھے ان کا نام روایت میں حضرت سموئیل آتا ہے علیہ السلام, ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہم پر ایک سفر سلار مقرر کر دیں کہ جس کی سربراہی میں ہم اس اپنی زمین کو کفار سے چھڑا سکیں. یہ واقعہ آگے آ رہا ہے. فرمایا کہ الگ تعالیٰ ان الملائی میں بنی اسرائیل میں بانی موسا, اور کیا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کی طرف نہیں دیکھا موسا علیہ السلام کے بعد جو ہوئی تھی اس سال وہ نبی کی لمحوں کہ جب انہوں نے اپنے وقت کے نبی سے یہ کہا علیہ السلام کہ یہ بات سنانا ملے گا کہ ہمارے لیے ایک سفر سلار مقرر کر دیں نقاج فی سبیل اللہ کہ تاکہ ہم اس کی سربراہی میں اللہ کے راستے میں جنگ کریں. قال احد اشہیتم ان کتب علیکم القتال اللہ کو ماتے ہو, تو وقت کے نبی نے کیونکہ انہیں پتہ تھا ان کی جو بھی ماضی ہے کارگزاری جو یہ ہے وقت کا یہ بالکل پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور رخ پھیر لیتے ہیں. لہٰذا وقت کے نبی نے ان سے کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر تم پر جنگ فرض چل دی جائے تو تم جنگ نہ کرو قتال نہ کرو. قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ, تو یہ کہنے لگے بنی اسرائیل کہ ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ نہ کریں. وقت اخرجنا من دیارنا وابنائنا, کہ جبکہ ہمارے گھروں سے ہمیں نکال دیا گیا, ہمارے بال اولاد سے ہمیں نام نکال باہر دیا گیا, لیکن پھر ہوا کیا پلما کوزے والے ہی ان کے ساتھ جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تبل لو تو انہوں نے روح گردانی کی الا قلیل منہم, سوائے ان میں سے چند ایک کے جو ڈٹے رہے, ورنہ آپ سید پیٹ پھیرنے والے تھے. وہ علیہ بالظالمین, اور اللہ ظالموں کو جاننے والا ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ سارے واقعات یہ صرف قصے کہانیاں نہیں ہیں بلکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہ عرب میں حق و باطل کے درمیان یہ مارکا وہ چڑا ہوا تھا, اہل ایمان کے سامنے یہ بطور عبرت بنی اسرائیل کے واقعات کو رکھے جا رہے. وقال لهم نبيهم, تو بنی اسرائیل نے کہا اور کہا انہیں ان کے نبی یعنی حضرت سہیل نے ان سے کہا بنی اسرائیل سے اپنی قوم سے کہ ان اللہ پر باعث لکم تالوت ملے گا, کہ بے شک اللہ نے تمہارے لیے تالوت کو سفر سردار مقرر کیا ہے. یہ تالوت یہ کہتے ہیں لمبا تڑنگا, یہ مانی تالوت کے لمبا تڑنگ یعنی یہ جو بھی سفر سردار مقرر کیے گئے تھے یہ لداخ میں بھی اور علم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی صلاحیتیں دی, اور تورات میں ان کا نام جو ہے وہ ساؤل آیا ہے ساؤل. تو فرمایا کہ بے شک اللہ نے تمہارے لیے سفر سلار تالوت کو مقرر کیا. اب ذرا ان کی ماتا پرستانہ سوچ دیکھیے, بنی اسرائیل تھی انہوں نے اعتراض کیا معلوم ہے نا یقول رب الملک علینا ونا وہاں کو بالملک من, اور بولے کہ بھائی یہ کیسے تالوت ہم پر اس کی سفر سلاری ہو سکتی ہے جبکہ ہم اس سے زیادہ بادشاہت کے حمدان ہیں. ملب یوں تصاعد من المال, اور اسے تو وہ سستی دی گئی مال کے اعتبار سے ہم زیادہ مالدار ہیں, اس سے یہ کیسے ہم پر سفر سلار مقرر ہو سکتا ہے. یہ ہے وہ میٹرلسٹک اپروچ. قال ان اللہ صفا علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم, تو وقت نبی نے سمجھایا اپنی قوم کو کہ بے شک اللہ نے ہی اس تالوت کو تم پر چنا ہے بطور سفر سلار, اور اسے زیادہ وسعت دی ہے دو چیزوں کے اعتبار سے, فی العلم والجسم یعنی علم کے اعتبار سے بھی اور جسم کے اعتبار سے, اور یہ دونوں کوالٹیز کسی سفر سلار میں ہونا لازمی. جب بھی وہ سپہ سالاری کا کچھ نہ کچھ حق جب وہ ادا کر سکتا ہے کہ اسے جو بھی جنگ کے معاملات اس کا بھی علم ہو اور جسمانی طور پر بھی ہو جو ہے وہ کبھی کرنا بتاؤ یوں سی ان کا ہوں نہیں اچھا اور اللہ جسے جانتا ہے اپنی بادشاہت میں سے کچھ دیتا ہے ورنہ وہ عاصی العلیم اور اللہ بڑی خوشحالی والا علم والا ہے۔ وہ قال لهم نبيهم اور انہیں ان کے نبی وقت کے نبی نے کہا حضرت سہیل علیہ السلام کہ ان آیات بولتی تھی کہ بے شک اللہ نے جو اس کی سفر سلار ہے حضرت طالوت اس کی نشانی کی ہے کہ جو کہ حکومت کی مقرر کی ہے یعنی وہ حکومت اوپر کریں گے سفر سلاری کریں گے اس کی ایک نشانی بھی مقرر کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ وہ کیا نشانی ہے؟ کیا یاد یا حکومت داود کہ تمہارے پاس تابوت آ جائے تین ہی سکینہ تم نے ربے کو اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے سامان تسکین ہوگا۔ یہ اصل میں تابوت سکینہ تھا، یہ وہ تابوت سکینہ ہے کہ جو بنی اسرائیل اچھی طرح سے اس کو جانتے تھے، یعنی اسرائیلیوں نے موسیٰ علیہ السلام کی جو بھی واقعات تھے ان کا اثر تھا، من و سلوہ میں سے کچھ تبرکات تھے بھی